إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل على محمد. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جلسة جمعة مهمة جاہلیت کے کچھ مسائل سنے تھے، اس میں کچھ اور مسائل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول کی بعثت سے پہلے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، کوئی ہدایت نازل نہیں ہوئی تھی، تو یہ دور جاہلیت کا دور کہلاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دور میں لوگوں کے اعمال کو اور ان کے رویے کو اور ان کی فکر کو بیان فرمایا، اور یہی چیز ہم سمجھ رہے ہیں، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ اگر ہم جاہلیت کے دور کے مسائل سمجھ لیں گے تو ہمیں بہت حد تک اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے اسلام جاہلیت کے مسائل سے اور جاہلیت کے امور سے بالکل اپوزٹ تھی. اس سے پہلے تین مسئلے ہم نے سمجھ لیے تھے، آج انشاءاللہ العزیز چوتھا مسئلہ ہم بیان کریں گے. جاہلیت کے دور کا چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ اس دور میں لوگ اپنے بڑوں کی تکلیف کیا کرتے تھے. اللہ کی وحی کے مقابلے میں اپنے بڑوں کے اقوال اور اعمال اس پر وہ چلا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، سورۃ لقمان ہے آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبعوا ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ نہیں، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس بات کو یوں رد فرماتے ہیں، اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگر کہ شیطان ان کو جہنم کی آگ کی طرف، جہنم کے عذاب کی طرف ہی دعوت دیتا ہوں. بھلے سے یہ دعوت شیطان کی طرف سے ہو اور بھلے سے یہ دعوت جہنم کے عذاب کی دعوت ہو، پھر بھی اسی کی پیروی کیے چلے جائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات یہاں بیان فرمائی کہ یہ جاہلیت کے لوگوں کا دستور اور طریقہ تھا کہ وہ اللہ کی وحی کو فالو نہیں کرتے تھے. جب ان کے سامنے اللہ کی وحی بیان کی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم اس پر نہیں چلیں گے، بلکہ ہم تو اپنے آبا اجداد کے طریقے پر چلیں گے. اور آج اگر ہم لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کریں، اللہ رسول کی حدیث کو بیان کریں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی لوگ یہی کچھ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑے مغلط تھے، اتنے سارے لوگ بھی ہیں مغلط ہیں، یا پھر یہ ادھر سراسا جاتا ہے کیا پھر کیا کریں، آخر لوگوں کے ساتھ تو چلنا ہے، آخر دنیا کے ساتھ تو چلنا ہے. تو بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہر بات کھول کھول کے واضح واضح بیان کرنا اور ہماری ہدایت کا پورا پورا بندوبست کر دیا. اور وہ بات جاہلیت کے دور کی یہاں بہت واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ یہ ان جاہل لوگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے لگا کرتے تھے, بھلے سے ان کے آبا و اجداد غلط ہوں, بھلے سے ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اچھا فرماتے ہیں, یہ سورہ لقمان کی 22ویں آیت ہے, فرمایا وَمَن يُسْلِم, اور جو جھکا لے وجہ اپنے چہرے کو الی اللہ اللہ کی طرف, وہو محسن, اور وہ نیکی کرنے والا اور وہ بھلائی کرنے والا ہو, فقط استمسک بالعروۃ الوثقی, تو ایک ایسے مضبوط سہارے سے وابستہ ہو جاتا ہے جو انتہائی مضبوط, کوئی عام سہارا نہیں, عروۃ الوثقی ایک مضبوط کڑے سے وابستہ ہو جاتا ہے. اور الی اللہ عاقبۃ الامور, اور امور کا انجام, معاملات کا نتیجہ وہ اللہ کے ہاتھ ہے. تو مت گھبراؤ اس بات سے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کو ماننے والے ہو, اور اکثریت اس کے مقابلے میں اکثریت اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلنے والی ہے. حق کہاں ہوا؟ وہ لوگ جو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے ہیں, جو اکثریت میں ہیں, حق وہاں ہے کہ حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی میں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنے میں. تو اللہ کا قرآن ہمارے سامنے فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہے کہ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ لوگ حق پر نہیں چلتے تھے بلکہ آبا و اجداد کے طریقے پر چلتے تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو شیطان کی دعوت قرار دیتا ہے, آبا و اجداد کے پیچھے چلنے کو شیطان کی دعوت قرار دیتا ہے. اور اللہ اپنی دعوت کس کو قرار دیتا ہے؟ اللہ اپنی دعوت اس بات کو قرار دیتا ہے جو کوئی اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا لے, اللہ کے حکم کو فالو کرے, وہ مضبوط سہارے سے وابستہ ہو جائے گا اور انجام دوبارہ اللہ کے ہاتھ میں. ایک برائی ان کے اندر یہ تھی جہاں وہ اپنے آبا و اجداد کے پیچھے لگا سکتے تھے, وہاں یہ برائی بھی تھی کہ وہ اکثریت کو دلیل بناتے تھے, اکثریت کو دلیل بناتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس چیز کو دلیل قرار دیا؟ کہ وہ بات اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو خالق کی طرف سے نازل ہوئی ہے, اسلام. اور جاہلیت کے لوگوں کی دلیل کیا تھی؟ اکثریت. کہ جس چیز کو اکثر لوگ تسلیم کیے ہوئے ہوں بس وہ ہماری دلیل, اور اگر وہ کسی غلط کام پر بھی موجود ہوں, اگر وہ کسی غلط کام پر بھی عمل کر رہے ہوں, تو جب ان کو روکا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ غلط. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وخلیل من عبادی الشکور, کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے, میرے شکر گزار بندے تھوڑے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ احساس فرمایا کہ زمین پر چلنے والے اکثر اکثر لوگ گمراہ ہیں, اور فرمایا کہ نہیں ایمان لاتے, اکثریت ایمان نہیں لاتی لیکن اس شرک کرتے ہیں. تو بھائیو, اکثریت کا ترجمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ تھوڑے بندے شکر گزار ہوتے ہیں, زیادہ ناشکرے ہوتے ہیں. زمین پر چلنے پھرنے والے تھوڑے ہی حالات یافتہ ہیں, زیادہ گمراہ ہیں, اور ایمان لانے والوں میں تھوڑے ہی خالص ایمان کے حامل ہیں, زیادہ شرک کرنے والے. تو بھائیو, یہ دلیل بھی مشرکین مکہ کی اور اس سے پہلے کے لوگوں کی دلیل تھی کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں لہذا ہم حق پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں بتایا کہ نہیں, حق وہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم موجود ہو, چاہے اس پر عمل کرنے والے تھوڑے ہی بھی. اس لیے آپ دیکھیے, نوح علیہ السلام ہوں, ابراہیم علیہ السلام ہوں, موسیٰ علیہ السلام ہوں, عیسیٰ علیہ السلام ہوں, یا محمد رسول اللہ علیہ السلام کا شروع کا دور, حق کو ماننے والے تھوڑے اور اس کی مخالفت کرنے والے زیادہ. تو اگر کسی امر کی مخالفت کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ حق میں. زیادہ لوگوں نے کسی چیز کی مخالفت کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ باطل, بلکہ حق اور باطل کا معیار اللہ کی کتاب. ایک اور مسئلہ جس کو وہاں کی دلیل سمجھتے تھے وہ تھا قوت اور طاقت اور دولت اور صحت اس کا حاصل تھا. وہ اس کو بطور دلیل جو ہے وہ لیتے تھے. اگر کسی آدمی کے پاس دولت ہے, وہ صحت مند ہے, قوی ہے, اس کے پاس بادشاہت ہے, اس کے پاس قوت اقتدار ہے, اس کو وہ حق پر سمجھتے ہیں اور پھر اسی کو فالو کرتے ہیں. سورۃ المؤمنون ہے آیت نمبر 24, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, اور نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ما ھذا الا بشر مثلکم, کہ نوح تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یرید, اس کا ارادہ یہ ہے ان یتفضل علیکم, کہ تم پر برتری حاصل کرے, کہ تم پر حکومت اقتدار حاصل کرے, کہ تم نے بڑا بننا چاہتا ہے اس لیے تمہیں اپنے پیچھے لگانا چاہتا ہے. یہ جو کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو, میرے پیچھے لگو, یہ چاہتا ہے کہ میں تم نے بڑا بن جاؤں. تو ایک ایسا شخص جو ہم میں عام سا آدمی ہے, ہم اس کے پیچھے کیوں لگے؟ تو وہ اپنے سرداروں کے پیچھے لگتے تھے, عوام ان کے اپنے سرداروں کے پیچھے لگتے تھے, اپنے بڑوں کے پیچھے لگتے تھے, جن لوگوں کو قوت اور اقتدار حاصل تھا ان کے پیچھے وہ لگا کرتے تھے اور پیغمبر کے پیچھے نہیں لگتے تھے, اور اس کو ایک عام آدمی سمجھتے تھے. پر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پیغمبر کو دنیا میں تو ایسی چیز نہیں دی کہ جس سے لوگ اس کے پیچھے لگے. کیوں؟ اگر اللہ چاہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سارے لوگوں کو ایسی ہدایت دیتے, تو امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. امتحان کا مقصد تب حاصل ہوتا ہے جب صرف دلیل کی اتباع کی جائے. اگر کسی آدمی کو قوت اور اقتدار دے دیا جائے اور فوج اس کو دے دی جائے اور اس کے ڈر اور دبدبے سے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں, تو آزمائش نہ ہوئی. آزمائش یہی ہے کہ ایک عام انسان کو بھیجا جائے جس کو اتھارٹی اور اختیار دیا جائے اور پھر اس سے مطالبہ کیا جائے گا اس کو فالو کرو. تو وہ لوگ طاقت کو, مال کو, حکومت کو دلیل کے طور پر استعمال کرتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم خود دولت اور قوت اور اقتدار والے ہیں, تو ہم ہی ہم پر ایک عام آدمی حد میں کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا لانزل ملائکہ, تو اللہ فرشتے کو اتار دیتا. اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بادشاہ ان کے لیے بھیجا جاتا, کوئی طاقتور آدمی ان کے لیے بھیجا جاتا, کوئی فوج ان کے لیے بھیجی جاتی, تو اللہ چاہتا تو اللہ فرشتے کو اتار سکتا تھا. لیکن اللہ نے فرشتے کو نہیں اتارا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے, اور یہ امتحان ہے. یہاں ہر آدمی کے لیے ہدایت نہیں ہے. اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين, کہ ہم نے اس سے پہلے یہ بات اپنے بڑوں میں نہیں سنی. کہ جو روح علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں بڑی نئی سی بات ہے, بڑی عجیب سی بات ہے, اس سے پہلے ہم نے اپنے آبا اجداد میں یہ بات نہیں سنی. تو اگر یہ بات اپنے آبا اجداد میں سنتے تو پھر اس کو مان لیں. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے متعلق ارشاد فرمائی, کہ یہود کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے. کیوں اتباع نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ یہود میں پیدا نہیں ہوئے, وہ یہود میں نبی نہیں بنائے. اگر ان کے اپنے اندر نبی ہوتا پھر وہ اس کو مان لیتے. یعنی اگر کسی کی پارٹی, کسی کا فرقہ, کسی گروپ کا کوئی عالم, کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے تو وہ مانیں گے, اور اگر کوئی باہر کا آدمی کو حق بات ان کو بتائے پھر وہ نہیں مانیں گے. تو جہاں وہ طاقت اور دولت اور اقتدار کو دلیل سمجھتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے, وہاں وہ اس بات کو دلیل سمجھتے تھے کہ ہمارا اپنا آدمی جو ہے وہ حق بیان کرے گا تو ہم مانیں گے, باہر سے وہ حق بیان کرے گا تو پھر ہم نہیں مانیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی جاہلیت کے دور کی بیان فرمائی. اور یہ باتیں میں پھر دوبارہ کہوں گا, ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم ان امور سے بچ جائیں. جیسا کہ آپ نے وہ حدیث سنی خلافہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لوگ اللہ کے رسول سے خیر کے بارے میں سوال کیا تھا، میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، کیوں؟ تاکہ میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں اس شر میں کہیں داخل نہ ہو جاؤں، میں شر مجھے کہیں چھو نہ جائے، تو وہ شر کو جاننا چاہتے تھے تاکہ وہ شر سے بچ جائیں۔ تو جاہلیت کے امور جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان امور میں داخل نہ ہو جائیں، یہ امور ان امور کا ارتکاب نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ نے ان امور سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔